بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج في تاريخ 14 جون 2014 گروپ سوال سے مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 20 نشر ہونے جا رہی ہے. امید سے بابا سماعت فرمائیں گے. شیخ محترم سے گروپ نمبر 3 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ بی بی حوا کو کتنا مہر دیا آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا گیا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. देखिए अगर इसका जवाब कोई तहकीक नहीं चाहता है तो असल यह है कि कुरान और हदीस और उलमा के अहवाल में कोई भी उनकी चीज मजबूत नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला बगैर बाहर से भी उनकी शादी कर सकता है, बाहर में कितना दिलवा भी सकता है, اور نہ ہی علماء اس قسم کے سوالات اپنی کتابوں میں پڑھتے اور کرتے رہے ہیں. پوری سیرت پڑھ لے جائیے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن مجید میں صحیح حدیث میں یا معتبر علماء کے اقوال جو اس سلسلے میں آئے ہیں کبھی بھی اس کا ذکر نہیں چلا گیا ہے کہ ان کی مہر کیا تھی. یہ بعد میں گجراتی حضرات نے اپنے بعد خود ساختہ عقائد کی ترویج کے لیے اس قسم کے مسائل پھیرتے ہیں اور یہ واضح کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مہر کو یا اللہ کے رسول کو دور دینا رکھی گئی تھی جبکہ یہ بات صادر ہو رہی. اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہنا کسی کی حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی چیز دیکھیں انسان پر اچھی ہو, کسی کو اچھا ہوتا دیکھے تو کیا کہنا چاہیں گے اگر حدیث کے ذریعے کی ثابت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں تک ماشاء اللہ کہنے کا تعلق ہے قرآن مجید اس سے مطلب دال ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے اور جس کو اپنے مال پر اپنے باغ پر غرور تھا, اس سے اس کے ساتھی نے اس کے بھائی نے کہا لولا ان دخل کا جب نظر کا کیوں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس لیے اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے جو مجھے اگر بھول نہیں رہی ہے, امام ابن سنی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہم لوگ یوم اللیلہ کے اندر مال کی مروی ہے. لیکن وہ حدیث ضعیف ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھے کوئی اچھی لگے تو اگر کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو یہ مبارک نہیں لگتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیات سے اس طرح لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی چیز دیکھے, اچھا مال دیکھے, اپنی اچھی گاڑی دیکھے تو اس صورت میں کیا کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. البتہ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث ہے جس کا کہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے ہم نے انکار فرمایا کہ جب اپنے بھائی کی کوئی چیز کسی کو اچھی لگے تو برکت کی دعا کرے, یعنی تبارک اللہ. تو بولا ماشاء اللہ کہنا, تبارک اللہ کہنا, اس میں آپ سلام کا انسان ہے. اگر تمہیں کوئی ایسی اچھی چیز پہنچے تمہیں الحمد للہ یا الحمد للہ رب العالمین کہنا چاہیے.
اگلا سوال اگر ساری سوال کرتے ہیں کہ کہیں پر حمام منبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
حمام منبہ یہ تابعین کے علماء ملتے ہیں اور ان کا شمار علماء اتفاق میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حدیثیں انہوں نے لکھ رکھی تھیں, 140 یا کچھ ایسی تھیں, اور جس میں یہ حدیثیں موجود تھیں جسے جن حدیث کو یا جس صحیفے کو ان سے ان کے شاگرد معمر ابن راشد نے نقل کیا, یہی صحیفہ صحیفہ اب صحیفہ کہا جاتا تھا. اور تقریباً یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر تقریباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر موجود ہے, تو وہ اگر صحیح صنعت کے مربی ہے تو وہ مکمل ہے.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ شیخ مسرور حسن فیضی حفیظ اللہ نے 18 یا 19 میں ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم تقلید کو ناجائز مستحب یہاں تک کے واجب بھی کہتے ہیں, جبکہ حقیقت میں تقلید کی تعریف یہ ہے کہ بغیر دلیل یعنی کتاب اور سنت کے خلاف کسی کی بات مان لی جائے, اور ظاہر کی بات ہے کہ یہ تو حرام ہے. اور تقلید تو کی ہی نہیں, ساتھ اور سال تک کہ جائے کہ واجب اور مستحب کہا جائے, اس بات کو ذرا واضح فرما دیں.
ہمارے ان بھائی کو تخلیق کے بارے میں تخلیق کی تاریخ اور اس سلسلے میں ان کی معلومات بالکل غلط ہے. تخلیق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل سے مان لیا جائے. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف قریب ہو تو اس کو مانا جائے. یہ کہیں تخلیق میں داخل نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے اسے آپ معتبر سمجھتے ہیں, قابل علم والا سمجھتے ہیں, متقی سمجھتے ہیں, اس سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں اور دلیل آپ نہ پوچھیں, دلیل آپ نہ پوچھیں, یہ ہے تخلیق. تو ایک آدمی کو ہم ظاہر بات ایک عالم سمجھتے ہیں, ہمارا علم اس سے زیادہ اس کا علم ہے اور ہمارے پاس اس وقت اتنا موقع بھی نہیں کہ ہم دلیلوں کے اندر تقریب کر سکیں. تو ہم جس کو متقی پرہیزگار عالم سمجھتے ہیں اس سے پوچھ لیے کہ ہاں بھائی اس کا حکم شریعت میں کیا ہے, ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. آپ اس کو اتباع کریے, آپ اس کو تقریب کیے, جو کچھ نام دیجیے, جو کچھ نام دیا. ظاہر بات اس کا منکر تو دنیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں, اس کا منکر نہ اس سے ناجائز دنیا میں کوئی عالم کہتا ہے. اور جہاں تک وہ کہیں تقلید اس زمانے میں نہیں کہ کون ہے, آپ صحابہ کرام کے وہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, آپ کتابی شکل میں داخل ہیں. صحابہ کرام کے عام طور پر فتاوے ہیں جو کہ وہاں پر دلیل نہیں بیان کی گئی ہے. جو علماء جو تابعین دوسرے لوگ پوچھتے رہے ہیں, چاہے آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے, مل کرتے ہیں, بس مقصد ان کا پوچھنا تھا. اور ہر جگہ حضرت عمر بن خطاب ہوں, عثمان بن عفان ہوں, عبداللہ بن عباس ہوں, علی بن مطالب ہوں, اب تو ان کے فتاوے کی کتابیں مستقل طور پر جو پرانی کتابوں میں تھی نکال کر کے الگ الگ کتاب ترتیب دے دی گئی ہے. آپ اگر اس میں دیکھیں تو اس میں دلائل سے صحیح تحرک کیا گیا ہے. اس لیے کہ اولا تو ہر آدمی دلائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, ہر آدمی پاس اتنا امکانیہ ہے. اور جو یہ کہیں تقلید تھی نہیں, ان کو بھی یہی معلومات ان کی صحیح نہیں ہے. تقلید شخصی درواز نہیں تھا, تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کو کسی شہر میں, کسی ملک میں یا کسی جماعت میں متعین کر لیا بھائی ہم انہی کی بات مانیں گے, ان کروا کسی اور بات کسی بات کو قبول ہم نہیں کریں گے, ہم انہی کی بات کو مانیں گے جو کچھ قرآن حدیث سے ہمیں بتا رہے ہیں. اگر کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت اس کے خلاف ہو, حدیث اس کے خلاف ہو, ظاہر بات یہ تکلیف اس سے پہلے موجود نہیں تھی. ورنہ یہ تکلیف کہ کسی عالم سے پوچھ کر کے مثلا عمل کرنا اس کے اوپر سے, اور یہ نئی بات نہیں, عمران علیہ حدیث کی ہے. شیخ الکل نیا علی حسین صاحب محدث دہلی رحمہ اللہ کو فتاوے دیتے ہیں, ان کی کتاب نیوال حق اٹھا کر دیتے, انہوں نے بتائی چیزیں لکھی, تقلید واجب کیا ہے, تقلید مستحب کیا, تقلید جائز کیا ہے. جی
اگلا سوال ہے سر, سوال کرتے ہیں کہ بنا فزیکل ریلیشن کے میاں بیوی یعنی بنا ازدواجی تعلقات کے 7 سال سے ایک میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں تو کیا ان کا نکاح باقی رہے گا؟ جبکہ شوہر بیوی کو بول چکا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے.
دیکھیے نکاح یہ سرخن غریضہ اس سے قرآن مجید نے کہا, یعنی بڑا مضبوط تعلق, وہ صرف شوہر کے دور رہنے سے یا شوہر کے صرف یہ کہنے سے کہ ہاں بھائی میرا دل تم سے نہیں ملتا, وہ نکاح ٹوٹتا نہیں. نکاح ٹوٹنے کے لیے علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں لے کر کے سب سیڑھیاں رکھی ہیں. نکاح کے خلاف ہے, عام ہے, اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو نکاح ان کا باقی ہے, چاہے وہ 10 نہیں 20 اور 25 50 سال رہ جائیں. البتہ اس صورت میں اس درمیان بیوی کو طلب کرنے کا حق ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے. اگر طلاق نہیں دیتے ہیں تو بیوی خلا لے سکتی ہے, خلا پر بھی راضی نہیں ہے تو وہاں پر قاضی ہوں گے, جماعت کے لوگ ہوں گے, ان کے سامنے آ کر کے سخت نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن مجرد دوری رہنے سے نکاح سخت نہیں ہوتا, نہ کوئی ہندوستان پائے گا.
اگلا سوال ہے, اگر گھر والی بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دیں تو کیا شوہر کو حق ہے کہ یعنی اس کا زبردستی کرے رکھنے کا یا پکانے کو لفظ لکھ رہے ہیں, پر مقصد یہی ہے کہ کیا زبردستی کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گھر والا جو ہے زبردستی نہیں کر سکتا.
دلائل یہی ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کی, بغیر کسی شرعی عذر کر رہا ہوں, یہ عام طور پر آج کا جو آدھار بنا لیے تو ان کی بات نہیں ہے, بغیر شرعی عذر کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اور بچہ دودھ کا محتاج بھی ہے, باپ کو اس کے ذریعے غرر لاحق ہو رہا ہے, تو ایسی عورت گنہگار ہے. اور پھر ابو اماما کی وہ روایت قبائل کبیر وغیرہ میں ہے علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا, جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا اس لیے وہ کچھ عورتوں کو ان کی آتیوں سے قبر پر لٹکا دیا گیا. آپ نے پوچھا کون ہے تو کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں. تو جہاں تک بچوں کے کا دودھ اور بچے کا حق اپنے ماں کے اوپر ہے کہ اس کو دودھ پلائے, ان لوگ وہاں پر کوئی شرائی مند رہو, لیکن اگر نہیں پلاتی ہے تو ظاہر بات ہے شوہر اسے مجبور نہیں کرے گا, یہ الگ سے گنہ گار ہوگی, شوہر اس سے مطالبہ کر سکتا ہے. اگر شوہر کی ذمہ داری کسی دوسری عورت کو دے گھر میں اور طریقے سے اس کو دوسرے انجام.
اگلا سوال ہے, کیا آب زمزم کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے ہندوستان بھیج سکتے ہیں؟ اور اس کے متعلق اور ایک بھی سوال ہے کہ کیا آب زمزم کسی غیر مسلم کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے سارے کفاری تھے, اس سے متولی سے چیز دے آتے تھے, آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا, ایسے نہیں ہے. تو زمزم ہی عام پانی کے طریقے سے ایک پانی ہے, اس سے کیا جا سکتا ہے, وقت وقت سے نہایا جا سکتا ہے, اس سے استنجا وغیرہ کیا جا سکتا ہے, ایسے نہیں ہر کام میں جس سے عام پانی اس سے لیا جا سکتا ہے, ایسے نہیں تو اس سے کافی بھی اس سے چھو سکتا ہے, کوئی اپنے کالوٹی نہیں سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, اس سے مار کی کمی نہیں. ارے حضرت برکت اس کے اندر جو ہے پینے کے لحاظ سے, یعنی وہ کھانے کا کام دیتا ہے, یہ ہے طریقے, یہ نہیں کہ اس کے اوپر برکت لگی ہوئی ہے کوئی کوئی چولہے کے ماپا ہو جائے گی وہ برکت میں.
اگلا سوال ہے, روزے کی حالت میں اگر اپنی شریر کے حیات کو بوسا لے لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں, بوسا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ اگر بوسا لینے سے منی خارج ہو جائے اس حالت سے, ندی نہیں بلکہ منی خارج ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے, وہاں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو منع کیا اور ایک کو اجازت دی, تو دیکھا جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا, جس کی وہ بوڑھا تھا, تو جس آدمی سے وہ ایک شبہ ہو, صرف شبہ ہو کہ میری شہادت میں ابھار آ جائے تو ہم غلط کام کے اندر پڑ جائیں گے, چاہے وہ جمعہ کا مسئلہ ہو یا استنجا کا منع ہو مسئلہ ہو یا منی خرید ہونے کا, اس کے لیے جائیں گے تو وہاں جائیں گے.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں رمضان کے بعد اگر رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے, یعنی باقی ہیں روزے رمضان کے, تو انہیں شوال میں شوال کے چھ روزوں سے پہلے قضا ادا کرنا افضل ہے یا شوال کے چھ روزوں کے بعد قضا کرنا افضل ہے؟
کیونکہ افضلیت میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ پہلے رمضان ہی کے روزوں کے بعد ہی وہ قضا کرنا افضل ہے. اس لیے کہ اولاً تو وہ واجب, اور واجب تو فرض سنتوں سے پہلے ادا کرنا چاہیے, اس سے ہماری ہمارا ذمہ باقی ہے, اپنی ذمہ داری سے بڑی ہونا انسان کے اوپر واجب ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا, اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر سوال کے سے روزہ رکھا, جسے سال بھر روزہ رکھنے کا سوال ملا. اب اگر اس کے روزے باقی ہیں تو یہ اس نے سوال کا روزہ جو اس کے اوپر بولا کہ مصروف ہو ہی رہے گا, لہٰذا افضلیت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہے. البتہ جہاں تک جواز کا تعلق ہے, خاص طور پر ایسے حالات میں کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بسا اوقات روزے 15 دن کے رہ گئے, 12 دن کے رہ گئے, 20 دن کے رہ گئے, اب ان کے لیے مشکل ہے کہ سوال کو بھی روزے رکھیں اور رمضان کے قضا کریں, تو ایسی صورت میں ہدایت دی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی سوال کے روز سوال میں رکھ لو اور اس کے بعد روزے قضا.
گروپ نمبر 4 کے ساتھ سوال کرتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو 10 خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں, کیا یہ صحیح ہیں؟ ساتھی نے ایک پوسٹ کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں, جیسے کہ آپ کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا, آپ کھانا, آپ جو ہے اپنا شدہ پیدا ہوئے, آپ کو کبھی جمانی نہیں آئی, آپ کو کبھی احترام نہیں ہوا, یہ پورے دو چیزیں ہیں, تو اس بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہے یہ؟
ہاں, یہ ظاہر بات سب چیزیں ہیں, جس میں آپ دو چیزوں کا نام لیا, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ختنے پیدا ہوئے اس سلسلے میں, یہ سخت اختلاف نہیں ہے, بلکہ بعض غریب روایتیں ایسی آتی ہیں کہ آپ کے دادا نے 7 دن آپ کا ختنہ کیا, تو آپ مختون پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اس سلسلے میں کوئی بات واضح نہیں ہے. البتہ جہاں تک پہلی چیز ہے کہ آپ کا سایہ زمین نہیں پڑنا تھا, یہ سراسر جھوٹ ہے.
یہ سراسر جھوٹ ہے، مسلم
جماعی نہیں ہے،
جماعی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے،
احترام نہیں ہے،
اس کا بھی کوئی ذکر ابھی تھوڑا نہیں ہے.
آپ کا فیصلہ کبھی زمین پہ ظاہر
نہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی بنا نہیں ہے.
پتا آپ کے لباس مقدس سے کبھی مکھی نہیں گئی،
یہ بھی بالکل.
آپ جب کسی قوم جماعت میں تشریف رکھتے تب آپ سب سے بلند نظر آتے،
کوئی جمع کرام میں آپ کو کوئی نظام کرام دے دوں.
آپ جس جانور پہ سوار ہوئے وہ جانور کبھی بگڑتا نہیں،
لیکن سب جھوٹ ہوا کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر عزیز وہ مشہور ہیں کہ قبر کے پاس سے گزر ہوا ہے نا، تو اس قبر کے پاس سے جب آپ کا جانور گلے تو بھجک گئی، شریف جی پاس گر جاتی ہے نا، صحیح بخاری شریف کی، یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے.
آپ کی آنکھیں سو دیجیے مگر آپ کا دل
اللہ تعالیٰ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت کی خصوصیت نہیں تھی، انبیاء نے خصوصیت یہ ہے کہ ان کا دن جاگتا ہے، اگر کہ ان کی آنکھیں چھوٹی رہتی ہیں، اسی لیے خیر نہیں جو ان کو چیز دکھائی جاتی ہے مکمل وہی مانی جاتی ہے.
آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے،
اس کا ذکر نماز کے اندر تو آیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، لیکن عام حالات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
سر یہ سوال، اگلا سوال ہے، پرفیوم استعمال کرنا کیسا ہے؟
بھائی پرفیوم اس سے پہلے جواب آ چکا ہے کہ پرفیوم جو اسٹریٹ ہے اس کے اندر اس کے نجاست کی کوئی شرحی زمین موجود نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے، ایک شخص کے مکان نہیں ہے، اس کی ایک دکان ہے جسے صرف گھر کا خرچ چل پاتا ہے، اس انسان کو کینسر کا مرض ہے ہو گیا ہے جس کا خرچ مکمل 5,00,000 روپے ہے، تو کیا وہ دوستوں سے زکات لے کر علاج کر سکتا ہے؟
کوئی شک نہیں، وہ فقیر کے حکم میں ہے، محتاج کے حکم ہے، زکات کو کیا ہے، علاج کیا کرایا جا سکتا ہے، اور اسے کرایا جانا بہتر ہے تاکہ اس کو
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر 5 سوال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور دہیج کی زیور میں تمام کے تمام مسائل صحیح ہیں اور ان کو ماننے والا انسان کہتا ہے؟
یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید یا صحیح بخاری سے مسلم کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ساری چیزیں صحیح ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو اس نے فرق یہ ہے کہ اس نے یہاں مسلم کبھیوں کی نکال ہے فضائل اعمال، اس کے اندر صحیح حدیثیں شاید کم ہوں اور صحیح حدیثیں زیادہ ہیں.
گروپ نمبر 6 ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے، جیسے کہ یہ پوسٹ پہلے بھی گزر چکی ہے، غیر مخالف بھی تاکہ رفیع اعظم کے قائل تھے، یہ پہلے بھی پوسٹ گزر چکی ہے، اور شیخ کے مختصر اس کا جواب
یہ بات بالکل غلط ہے. غیر مقلدین رسول الدین کے قائل تھے، اس کا معنی اگر یہ لیتا ہے کہ ہاں بھائی وہ رسول الدین نہ کرنے کو ثابت سمجھتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی اس کا قائل نہیں.
اس سے پہلے بھی ہم مطالعہ میں پتا ہوا ہے علماء حدیثی اس کے اندر اوپر سے نیچے سے بات کرتے ہیں،
نہیں اہل حدیث نے کسی نے اگر کہا تو اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول الدین نہیں کرتا ہم نہیں کہتے ان کی نماز داخل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ علماء کہتے ہیں، اور اس کو یہ لا کر اس کا مانا یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ رفیظن نہ کرنے کے قائل ہیں، ظاہر بات ہے سب کو وجہ دھوکا ہے.
اور ایک پوسٹ ہری نے پوسٹ کی دیجیے، جو سری لنکا کی کھائی میں جو پتا نہیں کہاں کے جس لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ سنجے کے تعلق سے جو ہے جتنی بھی آیتیں ہیں نہ مانگنے کی، وہ سارے کفار کے تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تو اس پر ذرا میں گزارش کروں گا کہ اسے خود بولوں.
دیکھیے جہاں تک مسلموں کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وسیلہ ایک شرعی چیز ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے. ہم وسیلے کے ممکن نہیں ہیں، لیکن ہم اسی وسیلے کے قائل ہیں جو وسیلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. البتہ یہ لوگ جس وسیلے کے قائل ہیں کہ کسی نبی یا ولی کا وسیلہ لیا جائے، اور اس نے بھی وسیلے کی ایک شکل یہ بتاتے ہیں کہ اگر نبی اور ولی سے مانگا جائے تو بولا یہ بارے کیوں نے کیوں سوال کیا ہے کہ اگر ڈگری بنا دو تو بولا یہ ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ثبوت صحیح بھی قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. اور یہ کہنا کہ ہاں جو جس وسیلے سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ کافروں کے بارے میں ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہی اگر ناجائز کام کافر کریں تو وہ تو ناجائز ہوگا, اور ہم کریں تو جائز ہو جائے گا. ہمیں کافروں کی یہ باتیں ذکر کر کے اسی لیے تو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ اس کے اندر نہ پڑ جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کذا وکذا, ہے کہ نہیں؟ لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ دیا قرآن مجید میں کافروں کی, مشرکین کی, منافقین کی مشابہت سے منع فرمایا ہے. تو جب یہی بزرگوں کا وسیلہ لینا, جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر کی قوم میں سب سے پہلے جو شرک ہوا ہے وہ بزرگوں کے وسیلے لینے کی وجہ سے ہوا. اور وقت سوا یہ لوگ کیا تھے؟ بزرگوں کے نام تھے جن کا یہ لوگ وسیلہ لیا کرتے تھے, ان کا بت بنا لیا تھا. فرق یہ ہے کہ ہم انہوں نے اس کے ان کے بت تراش کر لیے ہیں, اور ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ ہم نے ان کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں سنن میں داخل ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں وسن میں اور سنن میں فرق ہے. وسن وہ ہوا کرتا ہے جو کسی انسان کی شکل میں ہو, اور سنن وہ ہوتا ہے چاہے انسان کی شکل میں ہے, درخت کی شکل میں یا پتھر کسی بھی شکل میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر قوموں کے جو یہ حالات بیان کیے ہیں اور ان کے کاموں پر نقد کیا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں. اگر وہ کام انہوں نے کیا, جو کام انہوں نے کیا ہے, اگر ہم بھی کرتے ہیں تو بھیا ہم بھی انہیں کے طریقے سے کافر اور مشرک ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کوئی دلیل لے آئیے قرآن سے اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یا کسی صحابی ہیں, یا کسی تابعی ہیں, یا کسی امام ہیں, کسی ولی کا وسیلہ ان صورت میں لیا ہو جن صورتوں میں آپ لیتے ہیں, کسی کی قبر پر یا دور رہ کر کے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ میری بگڑی بنا دینا, میرے لیے بنا دینا, کسی نے کہا ہو, یہ تو کسی نے کہا کہ تو آپ لوگوں کی جگہ ہے وہ کافروں کو بچا دیا.
اگلا سوال ہے ساتھی, جیسے اس سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا, ان کا جواب دیا گیا تھا کہ میں ایک شافعی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور انہیں کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے اور ان کا مسا جو ہے 5-6 سینٹی میٹر وہ صرف مسا کرتے ہیں سر کا. یہ سارے تفصیل کے ساتھ سوال کیا گیا تھا, لیکن ساتھی نے پھر اس کو سوال کو دہرایا ہے اور ہم سے گزارش کی ہے کہ ہم دوبارہ سوال رکھیں. وہ شاید آپ کے سننے میں یہ میرے خیال سے کچھ کنفیوز ہو گیا ہو, وہ دوبارہ سنیں, لیکن پھر بھی آپ کے جو ہے طلب سے دوبارہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کا یہی گمان ہے کہ جب ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کی کسی سے نماز صحیح ہوگی. یہ ساتھی کا مین پوائنٹ ہے.
اللہ کے بندے, قرآن مجید میں سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے, لیکن وہ تحدید نہیں ہے کہ آیا پورے سر کا مسح ہے, چوتھائی سر کا مسح ہے یا کیا چیز ہے. تو اب علماء اس طرف لغت کی طرف گئے ہیں, عربی لغت میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے, بعد نے کہا کہ چوتھائی جیسے محمد حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ تھا, بعد نے کہا کہ مسئلہ کا نظر ایک جز کے اوپر بھی ایک حصے پر بھی مساؤ تو مسئلہ کا اطلاق ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کے لیے سر کے چند بالوں کا مسئلہ کا لینا چاہے وہ کافی ہے, البتہ سنت یہی ہے ان سے نزدیک بھی مستقل یہی کہ پورے سر کا مسئلہ کیا جائے. اب وہ اپنے اتحاد سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ وضو صحیح ہے, لہٰذا ہم ان کے وضو کو باطل اور ان کی نماز کو باطل ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے, ہے نا؟ جب ان کے نزدیک انشاءاللہ وہ مجتہد ہیں, غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلو ہر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے, اس سے صحت بھی پہنچتا اور غلطی بھی کرتا ہے. اب اگر امام شافعی رحمہ اللہ کو مان لیا جائے کہ یہ ان کی غلطی تھی, لیکن اجتہاد پر ان کو اجر ملے گا, اور جن لوگوں نے ان کے اس اجتہاد کو صحیح سمجھا اس کے مطابق عمل کر لے رہے ہیں, ان کا یہ عمل صحیح مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں نماز چھوڑنے یا وضو نہ کرنے کا گناہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا.
جی, اگلا سوال ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سبھی سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدہ تلاوت کی آیات اگر ہمارے سنائی جاتی ہیں اور ہم راستے وغیرہ پڑھیں تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت
کرنا چاہیے یا نہیں، کیا ہیلپ کرتے ہیں؟
دیکھیے پہلا سوال جہاں تک ہے، کمپیوٹر میں جو قرآن ہے یا موبائل میں ہے اس کو کسی بھی زبان میں مستحق نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، لہذا اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اسے سوا بھی جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال جو کیا گیا ہے سنجے تلاوت کا، سنجے تلاوت جو کیا اولن تو اگر ہم دیکھیں فرق ہے، ہم نے سنا یا ہم اس کو سن رہے ہیں، اگر ہم سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں تو ہمارے لیے سنجے تلاوت مشروع ہے. اب ہمارے لیے جو صورت بھی ممکن ہو آسان ہو، ہم چل رہے ہیں گاڑی پر بیٹھے ہیں بیچارے سے اپنے سر کو اٹھا کر کے سنجے تلاوت کر لیں، ایسے نہیں ہے، یا کوئی بھی جو صورت اس کی ممکن ہو سکتی ہے، جیسے سفر کے اندر انسان جب سواری پر ہے وہ نفل نماز پوری کی پوری اپنے اشارے سے پڑھ سکتا ہے، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، تو سجدے کے علاوہ تو زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس طریقے سے کیا جا سکے، یعنی اشارے سے کر لیا جائے وہ کافی ہوگا.
اگلا سوال، سوال ساتھی نے پوسٹ کیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ بخاری میں 88 غیر اسلامی فرقے سے ہیں. بہرحال ایک پوسٹ ہے ایک ساتھی نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا جواب طلب کیے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت کا اصول ہے کہ جواب جو ہے آڈیو میں دیا جاتا ہے، اور یہ جو پوسٹ ہے آپ کا غیر واضح ہے، تو براہ کرم آپ اس میں جو سوال آپ کا جو ہے وہ براہ کرم لکھ کر تحریری شکل میں بھیجیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کا سوال کیا ہے. اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم ماضی اور ودیث کا مسئلہ ہمیں سمجھا دیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس سے نکلنے کی جو ہے وضو ٹوٹ جانا
دیکھیے،
اور اگر یہ نماز میں نکل جائے تو نماز کنٹینیو کریں گے یا توڑیں گے؟ یہ بھی اس کا سوال
ہے. وہی معلوم ہے کہ وہ جو پیشہ سے پہلے یا پیشہ کے بعد سفید پانی کی شکل میں باہر آتی ہے، اور مزید ہے اس کا رنگ پانی کا ہوتا ہے، جب انسان کی چاہت ابھرتی ہے تو اس کے سرمگاہ وہ چیزیں باہر آتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں. جس وقت بھی وہ اگر حالت نماز میں بھی یہ چیز آ گئی تو اگر یہ بیماری کی شکل اختیار نہیں کر گئی ہے تو برابر رہتی ہے کہ انسان نماز بغیر ان کے نکلے ہوئے پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ صورت حال نہیں ہے تو ظاہر بات اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نماز کو توڑ کر کے اس کو صاف کر کے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا، اور نئے سرے سے نماز پڑھی جائے گی.
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ مسلم لڑکی شادی میں ماں، مسلم لڑکی کا شادی میں مانگ بھرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط؟
مانگ بھرنا ہی ہے، کیا چیز ہے میں اس طرح کو سمجھتا نہیں. اگر مانگ بھرنے سے وہ مراد ہے کہ ہندو ہندو وغیرہ رہتے ہیں، ظاہر بات ہندوؤں کی وغیرہ سے مجھے بتا دیتے ہو جائز نہیں.
اگر کچھ فیشن کے طور پر اگر کچھ چل رہا یا
کچھ جو وہ نہیں ہو ناجائز ہوگا نا، مساجد میں مطابق آداب ہیں، مطابق نہ جائے گا تو ہی نہ جائے
گا، الگ کرنے لگانا اس کو بتائے
نہیں نہیں کسی بھی قسم الگ الگ مسئلہ، یہاں مانگ بھرنے کی بات ہے. اس لیے کہ ہندو کا
مان دے تو ریڈ بھرتے ہیں، لال کلر کا اگر وہ گرین بھر دے
نہیں تو اب یہ ہے کہ کیوں بھر رہا ہوگا اس کی ہوگی. تو اگر
سروتی کے لوگ تک میں استعمال کر لیں گرین یا پیلا کلر کوئی
جو چیز ہوگی وہاں پر، وہ چیز اگر بتاتے خود جائز ہوگی، دوسرے اس میں کسی قوم کی مشابہت نہیں پائی جائے گی تو وہ چیز جائز ہوگی. ایسا اگر اس نے کسی پاٹکوں پاٹکوں کافیوں کی مشابہت نے کیا ہے تو وہ ناجائز ہوگی. اور اگر جس ماحول میں رہتا ہے عام طور پر بغیر کسی مشابہت کے مسلم معاشرہ بھی ہے، وہ اس کی کسی نے اختیار کرتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں.
اگلا سوال ہے، ابھی سوال کرتے ہیں کہ یہاں سعودی عرب میں یہ عمل عام ہے کہ نماز کے دوران جب جگہ جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں سب سے عرب میں،
یعنی یہ لوگ پیچھے کیسے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ابھی
سے آگے تھے
کہیں دیکھیے، یہ عمل دو لحاظ سے مستقر اور مستقل ہوگا. ایک لحاظ میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی جگہ کو پر کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا کوئی آدمی دائیں بائیں سے نہیں آ رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کر کے اس تک کو پوری کر لیں اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ملے ان شاء اللہ مجھے سب کی چیز ہے. دوسری چیز جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو درست کر دیں اور جگہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ قدم ہے جو کسی شخص کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ قدم ہے جو کسی شخص کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے. تو اب یہ بندہ اس شخص کو درست کرنے کے لیے بخر کرنے ہی کے لیے اٹھا رہا ہے لہٰذا ان کے مقابلے جاری کر دیے.
اگلا سوال ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کون ہیں؟
ظاہر بات اشرف المخلوقات انسان ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے لیے فرشتوں کو خود مدلہ کی وہ سجدہ کریں. ظاہر بات اس سے ان کا شرف ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے مراد جن سے انسان ہوگا, انسان کا ہر ہر فرد نہیں ہوگا. جن سے انسان ہر ہر فرد نہیں ہوگا, اس لیے بعض فرد ایسے ہیں جو کہ کتوں سے بھی بدتر فرد نہیں ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم خیر ہیں. بلیہ البلیہ کے اندر فرمایا ہے نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو اشرف المخلوقات ان شاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان.
آخری سوال ہے سر, یہ سمجھنا چاہتے ہیں جن کو کنفیوز ہے کہ امت کے اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, مختصر سے ان کو جو ہے مطلب سمجھا
بھائی دیکھیے حق پر رہے گا اور حق ہی پر رہ کر کے وہ جہاد کرتا رہے گا, حق پر رہ کر کے وہ قتال کرتا رہے گا, تو اس سے یہ مطلب کہاں ہے کہ وہ کسی امام کے بغیر کرتا رہے گا, وہ کسی امام کے بغیر. اور یہ فرق کرنا چاہیے کہ جہاد جو ہے جہاد ایک اتحاد یعنی آگے بڑھ کر کے دوسرے ملک کسی پر حملہ کرنے کا ہے اور ایک جہاد جو دفاع ہے, کوئی ہمارے اوپر حملہ کیا تو اس سے دفاع کرنے کے لیے. تو علماء نے جو فرض لگائی امام کی اس جہاد کی ہے کہ ہم کسی ملک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, ہے نا, اور اگر ہم پر کوئی آدمی حملہ کر رہا ہے تو اب وہاں پر امام کی اجازت کی ضرورت ہے. ہر انسان کو حق بنتا ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرے. تو یہ صورت لیتے ہیں کہ جہاد کی دوسری صورت ہے, پھر قیامت تک چل سکتی ہے اور چلتی رہے گی. جی
جزاکم اللہ خیر, جو پیٹے اور دنیا کے شیبے میں امید کے آپ بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے.